وہبنا نے داؤد سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا یعنی بیٹا، نعم العبد جاہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہو ابواب وہ بھی ہماری جانب رجوع کرنے والا تھا، بہت ہی رجوع. اس عرض علیہ بالعشی الصافدات صافدات الجیاد، جبکہ شام کے وقت پیش کیے گئے ان کے سامنے نہایت عمدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ظاہر بات ہے ان کی فوجیں تھیں اور فوجوں میں اس زمانے میں سب سے اہم شے جو ہے وہ گھوڑا، تو گھوڑے اعلیٰ نسل کے وہ انہوں نے پالے ہوئے تھے، اور جیسے کہ کسی کے انسپیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. اس کو انسپیکٹ کرتے ہوئے، معائنہ کرتے ہوئے، کہیں شام کے وقت کے جو بھی نماز ہوگی یا ان کے وظائف اور آگ جو بھی ان کی اس میں شریعت میں ہوں گے، تو وہ ان سے فوت ہو گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ خیر کی یا بھلائی کی یا دولت کی، خیر دونوں معنی میں آتا ہے، دولت کی مال کی محبت نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. میں نے مال کی محبت کو اس درجے محبوب رکھا کہ اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پردے میں آ گیا، اوٹ میں آ گیا، سورج غروب ہو رہا ہے اور میری شام کی نماز جو ہے وہ عصر ہو یا کوئی اور بھی اس وقت کا اس کا نظام ہو، وہ تو فوت ہو گئی، یعنی وہ پدا ہو گئی. رجوحا علیہ، لگاؤ انہیں میری طرف. فتفق مسحاً بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگے جھاڑ نے ان کی پنجلیوں کو اور گردنوں کو. اب یہاں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں نے یہ گھوڑے بھی پالے ہیں، تو پالے ہیں میں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے پھر دوبارہ بلا کر جیسے کہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے گھوڑے پر، اس طریقے سے انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا. لیکن یہ بات مجھے کو لگتی نہیں ہے، دوسری بات زیادہ ہے کہ اس غضب میں آ کر جلالی طبیعت میں کہ ان کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے میں اللہ سے غافل ہوا، تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر ان کی ٹانگیں پنڈلیاں کاٹنی شروع کر دی. ہو سکتا ہے کہ بس یہ ایک جذب کی کیفیت ہوئی ہو وقتی طور پر، ایک دو تک ہی معاملہ گیا ہو، کفے قیب آیا ہے صرف شروع ہو گئے وہ، تو یہ دوسری رائے جو ہے یہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْتَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اب ایک اور معاملہ ہے یہ، اس میں چونکہ حدیث مرفوع ہے اور حدیث صحیح ہے لہذا وہ معاملہ صاف ہے. اور ہم نے سلیمان کو ایک فتنے میں ڈالا، جانچا پرکھا. والقینا علی کرسی یہی جسد، اور ہم نے اس کے تخت پر لا کر ڈلوا دیا یا ڈال دیا ایک لوتھڑا. اس کے بارے میں حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مرفوع ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کے بھی 60, 70 یا 90 تک کی تعداد آتی ہے، بیویاں تھیں، حرم اتنا وسیع تھا، تو انہوں نے کہیں ایک روز یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں آج ایک شب میں ان سب سے تعلق قائم کروں گا اور اللہ تعالیٰ سب سے مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا مجاہد ہوگا اللہ کی راہ میں، تاکہ میرے اپنے گھر سے جو ہے وہ اللہ کے مجاہدین کی فوج تیار. اس پر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو حضور کے الفاظ ہیں یہ، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو جو مقام ان کا تھا اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو اور ان کی درخواست کو پورا کرتا. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کہنا چونکہ وہ بھول گئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو نتیجہ ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ان کی ازواج میں سے کسی کو حمل نہ ہوا، اور ایک کے ہاں ایک بچہ ہوا بھی تو وہ بھی کچھ جیسے وہ ستم آسا جو ہو یا کوئی پہلے سے ولادت ہو جائے، وہ آدھا بچہ وہ دایا نے لا کر ان کے تخت پر ڈال دیا. یہ ہے اللہ عالم. میں پھر عرض کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ اس وقت کے پس منظر میں دیکھیے تو یہ کچھ بہت عجیب نہیں ہوگی، اگر آج کے حساب سے دیکھنے لگیں گے تو یہ بڑی ناقابل فہم سی باتیں نظر آنے لگیں گی، اسی لیے میں نے تمہید میں وہ ساری باتیں عرض کی. ثم عن آب، اب اس کے بعد وہ متوجہ ہوئے، انہیں توبہ کی اللہ کی جناب میں، قال رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے کہا پروردگار مجھے بخش دے، مجھ سے خطا ہوئی، اور مجھے وہ حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت کہ جیسی جہان میں کسی اور کو عطا نہ ہو. اب یہ دعا اللہ نے ان کے قبول فرمائی، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے عطا کرنے والا اور سخی کہ جو مانگا جائے تو دیتا ہے. اللہ نے انہیں جس طرح کا اقتدار دیا جنات پر، جس طرح کا غلبہ دیا ہوا پر، ایک تو ہے کہ صرف ایک حکومت بڑی ہو اور اس کی سلطنت کی حدود زیادہ ہو، وہ تو یہ کہ ان سے بھی زیادہ بڑی سلطنتیں دنیا میں قائم رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو اس کی ڈائمینشن ہے ان کی حکومت اور سلطنت کی، وہ ظاہر بات ہے کہ کسی اور کی کمی نہیں رہی. ففکر جان ہو رہی ہے، اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کے لیے مفکر کر دیا ہوا کو، تجریب امر ہی جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخا ان بڑی نرمی کے ساتھ ہے تو آکاب جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت تیز جھکڑ معلوم ہو، لیکن وہ ہوا جو ہے ان کو لے کر، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک صبح میں اتنا سفر کرا دیتی تھی جیسے کہ ایک مہینے میں عام حالات میں سفر ہوتا تھا. اب یہ ایسے ہی جیسے آپ جیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کس اسپیڈ سے آپ دوڑ رہے ہیں، وہ تو سارا معاملہ جو ہے تو آپ کو تو بڑی نرمی محسوس ہوتی ہے، بلکہ چھوٹے جہازوں میں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہیں ٹھوکر وغیرہ میں، ان بڑے جہازوں میں تو شاید ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس بھی ہو کہ آپ حرکت میں، بلکہ یہ کہ ایسی اسموتھ ہوتی ہے. تو اس طرح کا رخان کا ترجمہ جو ہے آج بڑا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ جو جیٹ چلتے ہیں اتنی رفتار کے ساتھ، لیکن یہ کہ بڑی نرمی کے ساتھ. سننے میں آیا ہے کہ جن علاقوں میں یہ اونٹ جو ہے زیادہ پالے جاتے ہیں اور وہاں کا وہ صحرا کا جہاز ہے وہ، تو اس میں ایسی سانڈنیاں بھی ہوتی ہیں سواری والی، خاص طور پر اونٹنیاں، کہ اس پر لوگ اگر پیالے کے اندر پانی لبا لگ بھر کر لے کر بیٹھ جائیں ہاتھ میں تو وہ میلوں چلے جائیں گے، اور اتنا جھٹکا بھی وہ سانڈنی نہیں دے گی اپنے سوار کو کہ پانی گر جائے. اب یہ بھی عام حالات میں تو بہرحال بڑی ناممکن سی بات ہے، اونٹ کو ایسا کو ہلاتا ہے آدمی کو، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی سانڈنی خاص ہو تو ہو سکتا شدید ہے. یہ وہ شیاطین کل بننا بغفاس، اور ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے شیاطین کو جو بننا بھی تھے، بننا کہتے ہیں معمار، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. یہ حسن البنا شہید جو تھے اخوان کے مرشد عام اور مؤسس، وہ بھی اصل میں ان کا خاندان جو ہے معماروں کا خاندان ہے. عربوں میں یہ چیز کوئی حقیر نہیں سمجھی جاتی، آپ کو عرب میں، سعودی عرب میں سقا مل جائیں گے کہ جو یعنی بڑے کروڑ پتی ہوں گے، اور وہ کہ جو زمزمی یعنی زمزم پلایا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد، وہ جو ہے وہ زمزمی فلاں زمزمی جو ہے وہ کروڑ پتی. اس طریقے سے بننا بھی تھے اور غواص بھی، وہ سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے موتی وغیرہ نکالنے کے لیے. وہ آخرین مقررین فی الاسباب، اور بہت سے ہوتے تھے کہ جو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے رہتے تھے. حاذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک، اب تم چاہو تو اس میں احسان کرو اور لوگوں کو بھی اس میں حصہ دو، تمہیں اختیار ہے، او امسک چاہو تو رو کے رکھو، بغیر حساب، ہم حساب نہیں لیں گے. یہ بھی ایک اسپیشل بات ہو گئی، جیسے حضور پہ اجازت دی گئی کہ چاہے تو اپنی ازواج کو آپ برابر کا معاملہ رکھے، چاہے انہیں آگے پیچھے کر دیں، تو اب ذمہ داری اللہ کے ہاتھ دے رہی. یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت پر عمل نہیں کیا. اسی طریقے سے سلیمان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ اس دولت کو روک بھی رکھو گے تو ہم پوچھیں گے نہیں تم سے، اور دو گے تو تمہاری بنتی ہے. وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور یقیناً اس کے لیے ہے ہمارے پاس بہت قرب، یعنی ایک ایسا مقام کہ جو مقربین کا ہوتا ہے اور بہت عمدہ ٹھکانا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور ذرا یاد کرو، ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جبکہ انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو کہ پروردگار مجھے تو شیطان نے مبتلا کر دیا ہے ایذا میں اور تکلیف میں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، دعا کی قبولیت، اور کچھ میری دلی کہ ذرا اپنے پاؤں سے زمین کو مارو، ایڑی سے زمین پر ضرب لگاؤ. حاضر مختصر، حضرت ایوب کو ایک ایسا مرض ہو گیا تھا کہ سارے جسم پر پھوڑے ہو گئے، پورا جسم پھٹ گیا. تو اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ذرا اپنی ایڑی سے ضرب لگاؤ زمین پر. وہاں سے چشمہ برآمد ہوا، حاضر مختصر، یہ ہے نکلا چشمہ نہانے کے لیے، اس پر نہاؤ، باردوں و شراب، یہ ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے لیے بھی، اسی کو پیو. ہو سکتا ہے اب آج کے زمانے میں کوئی گندھک کا پانی ہوگا جس سے کہ جلدی امراض جو ہے ان کا علاج ہوتا ہے، اور بہت سے چشمے جو ہے اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ وہاں جائے تو جو امراض جلد ہیں ان کو شفا ہو جاتی ہے، تو پینے کے لیے بھی اس کے اندر کوئی شفا کی تاثیر ہوگی. وہ وہبنا لہو اہلہ وابنہ معہم، اور اس دور اطلاع میں جو ان کے اہل و عیال بھی ان سے گم ہو گئے تھے اور چھوٹ گئے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان سے ملا دیے، اور ان جیسے اور بھی مزید اولاد ادا فرما دی ان کا، یعنی جو بھرا گھر اجڑ گیا تھا نہ صرف یہ کہ ویسا ہی آباد ہو گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ آباد ہو گیا. رحمت منا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکر علی اولی الالباب، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت اور سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے. وخود یدے کا ذکر چل، اس میں جو واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ غصے میں کسی وقت اپنی بیوی کے بارے میں وہ قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں تمہیں بیماری میں آدمی چکرا بھی ہو جاتا ہے کہیں بیوی سے کوئی کوتاہی ہوئی تو قسم یہ کھائی کہ میں تمہیں 100 بیت لگاؤں گا، میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں پھر تمہاری خبر لوں گا اور 100 بیت لگاؤں گا تمہیں۔ اب وہ بیچاری کانپتی رہی ہوگی کہ کیا ہوگا، ان کی صحت ہوگی تو میری شامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ انہیں بتایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہیں، وہ خود میں یعنی کا ذبصل فضرب بھی، تو اس کو مارو ایک دفعہ، ولا تحنت، تو تمہاری جو ہے قسم نہیں ٹوٹے گی، قسم نہ توڑو، بات پوری کر لو۔ 100 بیت مارنے سے 100 وہ چیلیاں لے کر، اب یہ کوئی اور شخص اپنی مرضی سے کرے گا تو یہ بہت غلط حرکت ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھی، اس کی رحمت ہے۔ اللہ وجد نہ ہو صابرا، ہم نے پایا اپنے اس بندے ایوب کو بڑا صابر، ان کے نام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ایوب صابر، یہ تو ان کا ایک مستقل جو ہے جز بن گیا ہے نام کا۔ وہ ملام انہ اواب، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا اور وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ مذکور عبادنا، اب آ رہی ہے بات جمع کے سیرے سے، اور ذرا تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں کا، ابراہیم کا، اسحاق و یعقوب، اس ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، وہ ہاتھوں والے بھی تھے یعنی قوی بھی تھے اور ابصار نگاہوں والے بھی تھے، اندھے نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ وہ دیکھتے تھے اور حقیقت کا دیکھنا دیکھتے تھے۔ اہل نظر گو کے نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اتنا اخلصنا ہوں کہ خالص ذکر دار، ہم نے انہیں پسند کر لیا تھا، خالص کر لیا تھا، مخصوص کر لیا تھا ایک خاص چیز کے لیے، اور وہ خالص چیز کیا ہے؟ وہ ہے ذکر دار، آخرت کے گھر کی یاد۔ آخرت کی گھر کی یاد جتنی ہوگی اتنا ہی انسان درست رہے گا، سیدھا رہے گا۔ اسی لیے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اکثر ذکر حاضر لذات موت، یہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے موت، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یاد کیا کرو، یہ جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہاں انہیں نرم گدیروں پر نہیں رہنا ہے، جا کر خاک پر لیٹنا ہے، اور یہ ایئر کنڈیشن کمرے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ یہ کہ اندھیری کوٹھڑی جو ہے بڑی چھوٹی سی، اس میں بھی نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس کو ڈھانپنے، ورنہ یہ کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچائے۔ تو فرمایا ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص بات کے لیے، ذکر دار، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ، اس سے یہ جمع ہے، وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے اور بہت ہی عمدہ نے لوگ، اخیار۔ وَذْكُرْ اسماعیل والیسع وذلکفل، میں شاید ایک مرتبہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ذلکفل کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ دو جگہ ہے، لیکن کہیں بھی کوئی ان کے بارے میں مزید وضاحت نہیں ہے، یعنی کوئی 2-3 آیتیں بھی اگر ہوتی ان کے ذکر پر مشتمل، کچھ ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہوتے تو ان کے تعین جو ہے آسان ہو جاتی، لیکن کہیں بھی ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں۔ اور ذرا تذکرہ فرمائیے اسماعیل کا اور الیسع کا اور ذوالکفل کا، وہ کل من الاخیار، وہ سب کے سب خوبیوں والے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقین المتقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنا ہے۔ جنات عدن مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، وہ رہنے والے باغات، سدا رہنے والے باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ اہل جنت جب جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ کھٹکھٹائیں اور باہر انتظار کریں تو دروازہ کھلے تو پھر داخل ہوں، بلکہ دروازے پہلے سے واہ ہوں گے اور گویا کہ وہ خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے۔ وہ تقین رفیہ یا دور رفیہ بفاق تحسین کثیر و شراب، وہ اس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دے رہے ہوں گے، یا دور رفیہ کہہ رہے ہوں گے یہ لائیے وہ لائیے، اور وہ سب پیش کیا جا رہا ہوگا۔ یدعون فیہا، منگوا رہے ہوں گے اس میں، فاکہت لیوے بھی، کثیرت بہت سے، و شراب و پینے کی چیزیں بھی، وہ مشروبات کا آرڈر دیا یا کوئی اور وہ پھلوں کا آرڈر دیا وہ دے رہے ہوں گے اور وہ ان کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کے پاس ہوں گی وہ بیویاں کہ جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی ہیں، یہ ان کے یعنی شرمیلے ہونے اور باحیا ہونے کے لیے عبارت ہے، اور اطراف ہم عمر ہوں گے۔ حاضہ ماتو ابول علی یوم الحساب، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن کے لیے۔ ان نہاذا لرزقنا ما له من نفاق، یہ ہمارا وہ رزق ہے کہ جسے اب کبھی نمٹنا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا ہے، یہ رہے گا اور اس کے اندر دوام ہے۔ وہی نبی تعمیر الشر رباب، اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا لوٹنا ہے، بہت بری جگہ ہے، جہنم یصلونها، جہنم ہے جس میں کہ وہ گھسیں گے، فبئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے، بڑا برا بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ حلیم وغساق، ھذا حلیم وغساق فلیذوقوہ، یہ مطلب ہے. یہ ہے آپ کے لیے حاضر ہے یہ کھولتا ہوا پانی، یہ حاضر ہے پیپ اور زخموں کا دھوون، اب تناول فرمائیے، چکھیے اس کو. وہ آخر و منسک یہی ازواج، اور ایسی ہی اور چیزیں ہوں گی، سارے کھانے پینے کی جو ڈشز ان کو سرو ہوں گی وہ اسی قسم کی ہوگی. ھذا فوج مقتحم معکم، اب وہ کہیں گے دور سے دیکھ کر کے، لو جی ایک اور بھی فوج چلی آ رہی ہے، پہلی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم مرے جا رہے ہیں، یہ اور بھی ایک جو ہے قوم آ رہی ہے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور آ رہی ہے جماعت کہ جو تمہارے اندر دھسی آ رہی ہے. لا مرحبا بهم، نہ ہو ان کے لیے کوئی کشادگی. مرحبا در حقیقت عرب جب کسی کو ویلکم کہتا ہے تو مرحبا کہتا ہے. مرحبا کی معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے کشادگی ہو، یعنی تم یہاں جو ہمارے پاس آئے ہو تو تنگی کا احساس نہ کرو بلکہ تمہیں فراوانی اور کشادگی کا احساس ہو. تو مرحبا کے معنی ہے لا مرحبا بهم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو. انہ سال النار، یہ گھسنے والے ہیں آگ میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو چکا فضیتی ہوگی ان کے اس کا نقشہ ہے. وہ یہ کہیں گے نئے آنے والے نو وارث جہنم میں، اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، دل ہار گر تمہیں حدیث ناؤ نوش ہے. تو تازہ واردان جو ہے وہ کہیں گے بھائی تمہارے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، یعنی تم بدبخت ہو. انتم قدمتموه لنا، تمہیں تو ہمارے لیے یہ برا انجام جو ہے یہ اس کا سبب جو تم بنے، اس لیے کہ تم ہماری اگلی نسل کے، تم نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا. اللہ بچائے، ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین ہی سے اسی طریقے سے لعنت ملامت کا معاملہ. بڑی محبتیں کی آپ نے ہمارے ساتھ، اور بہت آپ نے پلاٹ پیار میں ہماری ہمیں پالا پوسا، لیکن ہمیں بگاڑا آپ نے، برباد کیا آپ نے، پڑھایا آپ نے ہمیں دنیا کا معاملہ، نہ معلوم کہاں سے کہاں امریکہ پہنچا دیا اور کہاں پہنچا دیا، دین کا ایک حرف بھی پڑھایا آپ نے. یہ باتیں جو ہے کہیں گے یہ ہماری تباہی جو ہے یہ آپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے، برباد آپ نے کیا ہے ہمیں، آپ نے اپنے لیے جو ہے اپنے بڑھاپے کے لیے عیش حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے سارے فنون اور دنیا کے ساری چیزیں سکھائی، لیکن دین سے غافل رکھا، دور رکھا. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس سے کہ کسی کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ جہنم میں جا کر اور اس طریقے سے ان کے ساتھ جھگڑے. بل قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، یہ سارا آپ ہی نے تو کیا ہمارے لیے، یہ سارا آپ کا کیا دھرا ہے. فبئس القرار، تو بہت ہی بری جگہ ہے وہ ٹھہرنے کی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، وہ کہیں گے پروردگار، دھولی پسار کر جیسے دعا کی جاتی ہے، پروردگار جس نے ہمارے لیے یہ سارا بندوبست کیا اور جس نے ہمیں برباد کیا، فزده عذابا ضعفا في النار، تو دوگنا کر دے اس کے لیے آپ کا عذاب. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، تو کہا کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ برے لوگ ہیں، یعنی وہ جو اہل ایمان تھے جنہیں وہ گھٹیا سمجھتے تھے، جنہیں ذلیل سمجھتے تھے، سمجھتے تھے کمی کاری ہے، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ تو بڑے ہمارے جو ہے پسماندہ طبقات میں سے ہیں. آج یہاں وہ نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو چھٹے میں جو پکڑا تھا، ہم زاغت انہوں لبسار، یا چوک نہیں ہماری نگاہیں ان سے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. انہیں کیا پتا کہ وہ جن سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جن کا، وہ تو جنتوں میں ہے، جنات النعیم میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نزل بھی ہے اور ضیافت بھی ہے. ان ذلک الحق تخاصم اہل النار، جان لو کہ یہ حق ہے جہنمیوں کا آپس کا یہ جھگڑا جو ہے، اور یہ چھکا فضیتی ان کے مابین ہو کر رہے. قل انما انا منذر، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی میں تمہیں زبردستی حق کی طرف نہیں لا سکتا. انما انا منذر، میں تو ہوں نذیر، خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی معبود اور کوئی الہ سوائے اللہ واحد قہار کے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور وہ العزیز ہے اور الغفار ہے، بچنے والا اور معاف فرمانے والا. قل هو النبأ العظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی ہمارے نبی جو تمہیں خبر دے رہے ہیں وقوع قیامت کی، یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے، بڑی خبر ہے. اسی انداز میں آخری پارا شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہو، ایک اللہ کا بندہ تمہیں وارن کر رہا ہے خطرے سے اور تم اس کی بات سننے کو تیار نہیں. ما قال لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، مجھے کوئی علم حاصل نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. جھگڑے سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی آراء ہے، ایک دوسرے کی رائے جو ہے پیش کرتے ہیں، جو بھی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو مقررین بارگاہ فرشتے ہیں ان کے مابین رہتا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہونا چاہیے، یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے. اگلی صورت میں یہ اور زیادہ کھل کر بات آئے گی. ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کس فرشتے نے کیا کہا اور کس فرشتے نے کیا کہا، اللہ کا فیصلہ کیا ہوا، یہ چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں. مجھ پر تو جو چیز وحی کی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے، ان یوحا الیہ، نہیں وحی کیا جا رہا میری جانب الا، مگر یہ انما انا نذیر مبین، کہ میں تو ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. میرے ذمے ایک ڈیوٹی لگی ہے وہ میں بجا رہا ہوں. میرے ذمے ہے تبلیغ ابلاغ، ہم اصل و قرآن، مجھ پر عائد کیا گیا کہ میں قرآن مجید جو ہے تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا رہا. ان نبی فرض آنے کل قرآن، اے نبی جس ہستی نے آپ پر قرآن عائد کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ اسے پھیلائیے، آپ بس اپنا کام کرتے رہیے. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب یہ نوٹ کر لیجئے، مصحف میں آخری مرتبہ یہ قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا، آج سوچتا ہوں تو اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ بہت بڑا معاملہ ہے، کب پہنچیں گے وہاں، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ اب ہم 23 پارے پر پہنچ ہی گئے ہیں. تو پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں، پھر بنی اسرائیل، پھر کہف، بلکہ پھر آراف کو تھا، سورہ بقرہ، پھر آراف، پھر ہجر، پھر بنی اسرائیل، پھر کہف، پھر طہٰ، اور یہ سورہ صاد. اس میں بھی ایک سمیٹری ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف قرآن مجید کے بالکل بیچ میں جڑی ہوئی ہے، دونوں میں ذکر ہے، اور دونوں کے ساتویں رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ وہی ہے. ایک سورت ادھر چھوڑ دیجئے نحل، تو سورہ ہجر میں ذکر ہے. ایک ادھر چھوڑیے مریم، تو سورہ طہٰ میں ذکر ہے. پھر تقریباً 7 پارے چھوڑ کے ادھر آئیے تو وہ سورہ آراف ہے. تقریباً 7 پارے چھوڑ کے ادھر جائیے تو یہ سورہ صاد ہے. تو قرآن مجید میں ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں بھی ایک سمیٹری ہے. البتہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہے آخری مقام، اور وہ ایک علیحدہ ہے، منفرد اور مستثنا. جب قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب کہ کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. یہ آیت جو کی تو سورہ ہجر میں آئی تھی، تو اے فرشتوں جب میں اس انسان کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس کو نکسک سے درست کر دوں، یا اس کی نوک فلک سوار دوں، خلق ہے کسی چیز کا، ایک آپ نے ہیولہ بنا لیا اور پھر اس کے اندر فائنل ٹچز جب دیتے ہیں آپ تاکہ اس کی فنیشنگ ٹچز، یہ تخلیہ ہے. جب میں یہ کر لوں اور پھر ون اف آف تو فی ہے میری روح ہی، پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھوٹ دوں، فقعوا له ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اب یہ کہ وہ روح ہی کیوں کہا، کیا مراد ہے، اور روح انسانی کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو میرا کتاب کا عظمت صوم جن حضرات نے نہیں مطالعہ کیا وہ کر لیں. بہرحال یہ بہت اہم موضوعات میں سے ہے، حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا اور وہ کافروں ہی میں سے تھا. اعلی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس شے کو، کہ جس اس ہستی کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ بھی انسان کی ایک عظمت اور اس کے قدر و قیمت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے آدم. استکبر کا انکل کا من العالم، تجھے غرور اور تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی بہت فرکش. قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تونے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. قال فخرج منہا فانک رجیم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ اس سے، اس لیے کہ تم مردود ہوا. بھائی میں علیہ لعنت الى یوم الدین، اور اب تجھ پر لعنت ہے میری جزا و سزا کے دن تک. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، اس نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں وہ مہلت دی گئی. الى یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک. قال فبعزتک، اب اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لینے کے بعد اب اس کا جو ہے ٹون بدل گیا ہے. پہلے تو بڑی لجاجت کا انداز ہے نا، اللہ مجھے ذرا مہلت دے دی جائے، دے دی گئی، تو اب ذرا ٹون بدلا ہے. قال فبعزتک کا لأغوینہم اجمعین، اب مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان میں سے کسی کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے جو ان میں سے تیرے بندے ہو خالص کیے ہوئے جنہیں تو نے اپنا بنا لیا ہو، ان پر تو میرا زور نہیں چل سکتا لیکن باقی کسی کو نہیں بخشوں گا. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو بات ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہو گیا، میں نے تمہیں مہلت دی، تم جس طرح چاہو انہیں ورگ لاؤ، جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، جو جھوٹے وعدے کرو، جو ان میں مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ، ان کے شراکت کرو، اور جس طرح چاہو اپنے سوار اور پیدل ان پر چڑھا لاؤ، مجھے میری طرف سے چھوٹ ہے. ہاں ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، تم انہیں جس طرح چاہو ورغلا سکتے ہو، پرسویڈ کر سکتے ہو، لیکن کمپل نہیں کر سکتے، کسی کو اختیار جو ہے کسی پر تمہیں حاصل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، والحق اقول، وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی پھر لازمن بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو ان میں سے تیرے پیروکار ہوں گے ان سب سے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، باقی آیات سورہ مبارکہ کی، نبی کہہ دیجئے لوگوں میں تم سے اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں. کتنے سال مجھے ہو گئے، اس لیے کہ وہ سفارت سن 10 کی ہے، تو سن 10 میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، تو 10 برس ہو گئے مجھے تمہارے پیچھے اپنی جان ہلکان کرتے ہوئے. آج تک بتاؤ کہ میں نے کسی سے کوئی اجرت طلب کی ہو، کہیں کسی سے کوئی مزدوری مانگی ہو. متکلفین، یہ وہ بات جو میں نے آج پہلے کہی تھی اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، میں متکلف نہیں ہوں، میرے اندر تکلف اور تسلف کو نہیں دیکھو گے، جو ہوں صاف بیان کرتا ہوں، میں انسان ہوں وہ بھی میں نے صاف بیان کیا، مجھ پر وہی ہوتی ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، جو ہے صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیاس نہیں لگتی، میں نے یہ نہیں کہا مجھے بھوک نہیں لگتی، میں نے یہ نہیں کہا میں سپر نیچرل ہوں، سپر ہیومن ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، مجھے اگر کہیں کوئی ڈانٹا چھپتا ہے تو تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، اگر میرے بھی چہرے کے اوپر کبھی وار ہوگا تلوار کا تو خون کا فوارہ چھوٹے گا. میں نے کبھی کوئی تکلف نہیں کیا، تسلو نہیں کیا. یہ ہے اصل میں کہ حضور میں واقعہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو میلادوں کا اور جو اس طرح کا ایک بن گیا ہے نقشہ، اور اس سے عوام جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں، مطالعہ نہیں کیا، تو سپر نیچرل سی چیز بنا کر حضور کو تاک میں سجا لیا گیا ہے. اب تاک میں سجائے جو جس کو سجایا گیا اسے تو صرف پوجا ہی جاتا ہے، اس کو دنڈوت کی جاتی ہے، اس کا اجتماع کبھی نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں بڑی ہوشیاری اور چالاکی ہے، سپر ہیومن بنا کر تاک میں سجا دو تاکہ اجتماع کا سوال ہی نہ رہے. اجتماع تو انسان کا ہو سکتا ہے، معبود کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اللہ کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی اجتماع نہیں ہو سکتا، پیروی تو آپ کریں گے تو انسان کی کریں گے، لیکن اگر آپ نے انسانوں کی سب سے نکال کر باہر بٹھا دیا تو در حقیقت انتہائی اغیاری اور چالاکی ہے اس کے اندر کہ اپنے آپ کو اجتماع سے بچانا ہے. ان کے پیچھے کیسے ان کا نقشہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ سارے جو دھوکے انسان اپنے آپ کو دیتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اس عمل کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو ایکسومیٹ کر لے. میں عمل المتکلف ہوں، میں قطعاً کوئی تکلف کرنے والا نہیں ہوں، کوئی تسلو، کوئی تکلف، کوئی بناؤ، کوئی بناوٹ میرے ہاتھ تم نہیں پاؤ گے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر، اب ہوا کی ذریعہ قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور خود حضور کی طرف بھی، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی کا ایک ذریعہ، جیسے حضور کو انذار کرنا ویسے تذکیر بھی کرنی ہے، خود حضور کی اپنی شخصیت جو ہے یہ خود اپنی جگہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے سورہ بینہ میں کہ بینہ کیا ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب طیبہ. رسول اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں اپنی جگہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے سورہ بینہ میں کہ بینہ کیا ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب طیبہ. رسول اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں اور جو کھلے ہوئے صحیح سے پڑھ رہے ہیں باوڑے پاکیزہ صحیح سے, تو رسول جمع کتاب مل کر اصل میں بینہ بنی. تو خود حضور کی اپنی شخصیت جو ہے خود اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے, ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور اے لوگوں, کچھ دیر کی بات ہے کہ تمہیں اس کی خبر معلوم ہو جائے گی. یعنی یہ قرآن جو ہے اس کا ماننا یا نہ ماننا اور حضور کو ماننا یا نہ ماننا یہ برابر نہیں ہے, اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ترجمہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی اللہ زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. سورہ زمر سے قرآن حکیم میں آٹھ مکی سورتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلی سورت سورہ زمر ہے جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے, اگرچہ تمہیدی آیت موجود ہے. یہ تمہیدی آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ آپ کو ان تقریباً آٹھوں صورتوں میں ذرا سے لفظ کے ساتھ حکیم کے بجائے علیم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ یہ اکثر میں ملے گی. فرق صرف یہ ہے کہ حامیم کے جو حروف ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. بقیہ ساتوں صورتیں جو ہیں, سورہ مومن, سورہ حامیم السجدہ, سورہ شورا, سورہ زخرف, سورہ دخان, آگے تک سورہ احقاف تک, ان سب میں حامیم کے حروف موجود ہیں. ایک سورت ہے سورہ شورا جس میں تین حروف مزید ہیں, حامیم, عین, سین, قاف. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو مکی سورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے سورہ نور اور سورہ احزاب کے مابین آٹھ سورتیں تھیں. ان میں بھی تقریباً یہی نسبت تھی کہ ایک سورت بغیر حروف مقطعات کی تھی, باقی سب سورتوں میں حروف مقطعات تھے. چار میں الف لام میم, دو میں تاسین میم, ایک میں تاسین. اس کے بعد سورہ احزاب آ گئی مدنی سورت. پھر دو سورتیں آئیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ کے الفاظ سے, سورہ سبا اور سورہ فاتح. پھر آئی سورہ یاسین. پھر دو سورتیں سورہ صافات اور سورہ فاتح, اور اب یہ آٹھ سورتیں. میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام 32 صورتوں کو جمع کیجیے تو یہ 21 بنتی ہے، اور ان کے بالکل وسط میں سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. باقی 10 صورتیں ادھر ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں، اور 10 صورتیں ادھر ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں. سورہ صاد اور صافات یہ جوڑا ہے، اور اب سورہ زمر اور سورہ مومن یہ جوڑا ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا وہ جوڑا ہے. آگے ہم چلیں گے تو یہ بات میں واضح کرتا رہوں گا. ان میں ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں، اگرچہ یہ کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کے جملہ مضامین لازماً موجود ہوتے ہیں، توحید کا بیان بھی ہوگا، آخرت کا بھی، نبوت و رسالت کا بھی، لیکن یہ کہ کسی میں کوئی ایک پہلو زیادہ، کسی میں کوئی دوسرا پہلو زیادہ. ان صورتوں میں زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر. البتہ توحید کے بھی دو حصے ہیں، ابھی جو میری کتاب کا بھی اعلان آپ نے سنا ہے وہ اس موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک جامع چیز ہے کہ جو سامنے آ گئی ہے، کہ میرے کچھ تقاریر تھیں گروپ سے جو بھائی جمیل الرحمان صاحب نے ٹیپ سے اتارے ہیں، ان کو پہلے نصاب میں شائع کیا اور اب وہ کتابی شکل میں ہے توحید عملی کے نام. تو پہلی بات جو اس کو سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا دین توحید ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، گنجائش نہیں، اصل سے توحید ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیتی ہے توحید کے دو حصے ہیں، ایک توحید نظری، ایک توحید عمل، یا توحید علمی اور توحید عمل. توحید علمی کو آپ توحید پھر عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، نظری توحید، عقائد کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، کوئی بیٹا بیٹی نہ ماننا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کی صفات میں کسی کو ساجی نہ سمجھنا، اس کے اختیار میں کسی کو ساجی نہ سمجھنا، یہ سب ماننا اور سمجھنا ہے. ایک توحید عملی ہے، ایک ہی خدا کا ہم تن بندہ بن جانا، یہ ہے مشکل کام. مان لینا آسان ہے، ایک خدا کا بندہ بن جانا یہ بہت مشکل. ایک خدا کا بندہ بننے کے لیے اپنی خواہشات سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، زمانے کے دباؤ سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، برادری کے رواجات کے پھندوں سے نکلنا ہوگا، زمانے کے چلن اور فیشن سے نکلنا ہوگا، ایک اللہ کا بندہ بننا ہے، دولت کی حوث سے نکلنا ہوگا، شہوت کی جو گرفت ہے اس سے نکلنا ہوگا. جب تک ان چیزوں سے آپ چھٹکارا نہیں پائے گے ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں. ہماری بندگی تو پچرنگ بندگی ہے، کچھ اللہ کو مانا، نماز اس کے لیے پڑھ لی، کچھ جا کے دولت کو پوج لیا، حرام حلال سے اسے کما لیا، کہیں شہرت کو پوج لیا، غلط صحیح طریقے سے اپنے کسی طرح شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی، کہیں کیا کریں گی، زمانے کا رواج ہے کرنا ہی پڑتا ہے تو زمانے کے رواج کو پوج لیا. یہ تو جی ہماری برادری کی رسم ہے، جس میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے تو خلاف ہے، لیکن کیا کریں، معلوم ہوا کہ برادری کا اس کی رسم جو ہے، کہیں وہ ہمارا معبود ہے، کہیں دولت ہمارا معبود ہے، کہیں شہرت ہمارا معبود ہے، کہیں جو ہماری ہوائش نفس ہے. اور ایسا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو ان تمام غلامیوں سے نجات حاصل کر کے اللہ کا بندہ بننا بہت کٹھن تھا. توحید عملی کا پہلا تقاضا یہ. لیکن بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی، انسان اکیلا نہیں ہے، ایک معاشرے میں ہے، بندھن ہے، ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ملک کا دستور ہے، نظام حکومت ہے، عدالتیں ہیں. توحید عملی مکمل کب ہوگی؟ جبکہ پورے نظام کو بھی اللہ کا بندہ بنا لیا جائے. ورنہ یہ کہ آپ جو ہے اس ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے پوری بندگی کیسے کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے چور کا ہاتھ کاٹنا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جب تک اس نظام کو نہ بدلے اور اس میں تسلیم نہ کرا لے کہ یہاں اللہ کا قانون چلے گا، تو پورے اجتماعی نظام کو اللہ کی بندگی میں لے آنا یہ توحید عملی کی معراج ہے. اب آپ ان دو چیزوں کے مابین اب دو چیزیں اور سمجھ لیجئے تو چار صورتوں کے امور سامنے آ جائیں. ایک پہلی چیز کیا تھی؟ ایک چھوٹا گڑ گیا، اللہ کا بندہ بن جانا، ہما تن تمام غلامیوں سے آزادی حاصل کر کے ہما تن ہما وجو اللہ کا بندہ بننا، ایک کھوٹا. دوسرا کھوٹا، پورے اجتماعی نظام پر اللہ کے دین کی بالا دستی کو قائم کر دینا. ان دونوں کے درمیان دو لنک ہیں. ایک ہے صرف ایک اللہ کو پکارنا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. ایاک نعبد کے فوراً بعد سورہ فاتحہ میں کیا، ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. یہ ہے دعا. تو توحید فی العبادت کا ایک جو یوں سمجھیے کہ اس کا داخلی پہلو ہے، یہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے اس کا، وہ ہے توحید فی دعا، صرف اللہ کو پکارنا. اور یہ پکارنا بھی ہو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. یہ ہے توحید فی العبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ اس کا زمینہ کہہ لیں، تتمہ کہہ لیں، یا اسی کا باطنی رخ کہہ لیں، یہ ہے توحید سے دعا. اس سے اگلا قدم کیا ہوگا؟ دعوت اللہ، توحید کی دعوت دینا. نظام قائم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پہلے آپ کو دعوت دینی ہوگی. آپ لوگوں سے کہیں گے آپ بھی اللہ کے بندے بنے. جو اللہ کے بندے بننا چاہے وہ جڑ جائیں، وہ ایک قوت بنے، طاقت بنے، حزب اللہ بنے، اور وہ پھر اس ماحول کے ساتھ ٹکرائیں، یا تو اپنی گردنیں کٹوا دے یا اللہ کے دین کو غالب کر دے. یہ ہے درمیان میں دعوت توحید. اب آپ نے کیا سمجھا؟ توحید فی العبادت یہ اولین قدم ہے توحید عملی کا، توحید فی دعا یہ اس کا لازمی تقاضا، دعوت توحید یہ تیسرا، اور اقامت دین، دین کو قائم کر دینا ایک جد و جہد کے ذریعے سے، یہ اس کا آخری مقام اور آخری بندی ہے. چنانچہ یہ چار صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ زمر توحید فی عبادت اس کا عمود ہے، سورہ مومن توحید فی دعا اس کا عمود ہے، سورہ حامی و سجدہ دعوت توحید اس کا عمود ہے، اور سورہ شورا اقامت دین، توحید کو اجتماعی نظام پر عمل قائم کر دینا، یہ اس کا حصہ ہے. یہ چار صورتوں کے مابین اس نظم کی ترتیب ذہن میں رہے تو انشاءاللہ آج اور کل ہم یہ چار صورتیں پڑھیں گے، دو سوا دو آج پڑھ لیں گے جتنا بھی اللہ کو منظور ہوا، اور پھر یہ کے بعد میں سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا اور پھر آگے سے بعد میں پڑھنی ہے، لیکن یہ ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے اس کتاب کو حق کے ساتھ. وبالحق انزلنا وبالحق نزل، یاد ہوگا. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، بس بندگی کیجئے اللہ کی، عبادت کیجئے اللہ کی، حمتن ہم وقت اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. یہ نہ ہو کچھ اطاعت اللہ کی کچھ اللہ کے دشمنوں کی، کچھ اطاعت اللہ کی کچھ اپنے نفس کی بھی اللہ کی معصیت سے. نفس کا کہنا آپ مان سکتے ہیں لیکن اس دائرے کے اندر جو اللہ نے جائز قرار دیا. کہیں بھی اگر آپ نے کسی کی اطاعت کر لی، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی، باپ کی، ماں کی، دادا کی، استاد کی، حاکم کی، پیر کی، مرشد کی، کسے بابت جس کی بھی اطاعت آپ کر لیں گے، خاص اپنے نفس کی جس کی اطاعت کریں گے معصیت میں، یعنی اس کا وہ حکم مان لیں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. آپ لاکھ کہتے رہے کہ آپ بڑے موحد ہیں اور آپ قبر پرستوں کے اوپر فتوے جتنے چاہے دیتے رہے، لیکن یہ کہ اصل شرک تو آپ کے اپنی ہڈیوں کے اندر بچا بسا ہوا ہے اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو متاع مطلق مان لیا. یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا له الدین، بس اللہ کی بندگی اور پرستی کر عبادت کیجیے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر. اگلا ٹکڑا دیکھیے، الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا صرف دین خالص. یہ دو رنگا، پچرنگا، سہرنگا، کچھ اللہ کی اطاعت مسجد میں آئے تو اللہ کے حکم کے مطابق، اور عدالت میں بیٹھے ہیں تو غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اور اگر اپنی دکان میں بیٹھے ہیں تو حرام حلال کی ساری تمیز ہٹا دی ہے، معاش کا معاملہ ہے تو سود کا کاروبار ہے، ہو رہا ہے حلیم مریا، یہ در حقیقت وہ پچرنگی زندگی ہے جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، منہ پر دے کر ماری جائے گی. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہے، اطاعت کرو خلوص کے ساتھ، جس میں پھر کسی اور کی اطاعت شامل نہ ہو، الا یہ کہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، وقتی طور پر بھول چوک ہو جائے. ولا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا کہیں جذبات کے رو میں بہ گئے، کسی غلط ماحول کے اثرات ہو گئے، کوئی حرکت کر بیٹھے، فوراً ہوش میں آئے اور اس کے بعد فوراً توبہ کرنے کا لابا کرنے والا. تو یہ لوگ ضرور پاتے اللہ سے غفور اور رحیم، لیکن یہ کہ مستقل ایک معصیت پر بھی ڈیرا لگا لیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر اب یہ خالص نہیں رہی آپ کی عبادت بن گئی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور حمایتی پکڑ لیے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے، قرب کا ذریعہ بن جائیں گے، تو انہیں وسیلہ مانا ہے ان کو، انہیں تو پوجتے ہیں. یہ وہ بھی کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم بھی ان کو پوجتے ہیں تو صرف اس لیے، ہاؤلائے شفاؤ لائے اللہ، یہ ہمارے شفیع ہوں گے اللہ سے، سفارشی ہوں گے، یا یہ کہ ہم ان کو پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے ماں بہن ان چیزوں میں، ان چیزوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے تھے. ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار، یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو کہ جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. لو اراد اللہ ان يتخذ بلدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا. یعنی یہ کہ کس اس کو ضرورت کیا ہے بیٹے کی, وہ جو چاہے بنا لے آنے والی ہے, جس کو چاہے تخلیق فرما لے. تو یہ تو تمہیں ضرورت ہے, تم فانی ہو, تمہیں اولاد چاہیے. کہ ہم نہ رہیں گے کوئی تو ہوگا ہمارا نام لیوا جن سے ہمارا نام چلے گا. اللہ کو ہمیشہ رہے گا, اسے اولاد کی ضرورت ہے. پھر وہ تم کو اولاد کے بارے میں مجبور محض ہو, تمہیں کیا پتا جو بیٹا آج پیدا ہوا ہے تمہیں چاہے کتنی خوشیاں منا لی, وہ کیسا فاسق و فاجر ہو کر اٹھے, وہ تمہاری قبر پر جا کر پیشاب کرے, تمہیں کیا پتا. نہ تمہارے ہاتھ میں اختیار اور کرتے ہو, وہ اپنے والدین کے لیے سوہانے روح بن جاتا ہے, وہ ان کے لیے جو ہے ان کے بڑھاپے کے اندر عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. تمہیں کیا پتا جو بیٹا تمہارے وقت قدم ہے بالکل کل ذہن ہے. اللہ تو جس کو چاہے تکلیف فرما لے, بڑی سے بڑی شخصیت کو آنے واحد کے اندر وہ جج چاہے تکلیف فرما لے, اپنی انتہائی پسندیدہ شخصیت تکلیف فرما لے, اسے کسی بیٹے کی احتیاط نہیں. وہ اللہ سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے, وہ اللہ ہے الواحد, اکیلا اور قہار, چھایا ہوا. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کی آسمان اور زمین حق کے ساتھ, مقصد کے ساتھ, غایت کے ساتھ. یقدر اللیل علی النہار, وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر. یقدر النہار علی اللیل, اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے مسخر کر دیے سورج اور چاند. کل من یجری لاجل مسمى, سب یہ چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. الا هو العزیز الغفار, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ, اس نے پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها, پھر اسی کی نو سے اس نے بنایا اس کا جوڑا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج, اور اتارے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ. اب یہ انزلہ کا لفظ ہے, یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اترے ہیں, بلکہ وہ حکم جو ہے ہر سے کن کہ جس سے ان کی تکلیف ہوئی, وہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو میں کر چکا ہوں سورہ لقمان میں بھی اور سورہ کہف میں بھی کہ کلمات الہیہ اتنے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. سمراٹ کیا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے, لہذا نہ تم مخلوقات کا استفسا اور احساس کر سکتے ہو نہ اللہ کے کلمات کا. تو ہم نے ان کو اتارا, یعنی ان کے لیے حکم اتارا. سمانیت آزواد, یہ آٹھ نر اور مادہ ہے, وہ جن کا ذکر آ چکا ہے سورہ انعام میں بھی. یہ آٹھ جو ہے نر اور مادہ, من الابل اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین, یہ آ چکا ہے. وہ اونٹ نر اور مادہ, بیل گائے, پھر یہ بکرا بکری, اور پھر اس کے ساتھ ہی اونٹ گائے بھیڑ. یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ تمہاری تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقاً بعد خلق, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, جو سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آ چکا ہے. پھر نطفہ, پھر علقہ, پھر مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ, پھر اس کے اندر ہڈیاں, ہڈیوں پر گوشت, یہ سب آگے آ چکا ہے. خلقاً بعد خلق, فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں. یعنی بطن مادر جو ہے اس میں اس کا پیٹ جو ہے یہ خود ایک دیوار ہے بہت بڑی, پھر رحم کا جو ہے اس کی دیوار ہے, پھر اس کے اندر وہ جھلی ہے جس کے سمیت بچہ جو ہے اس کی ولادت ہوتی ہے. تو گویا کہ تین اندھیروں کے اندر, تین غلافوں کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اب بڑا تیر مار لیا تم نے کہ پتہ چل گیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, مصلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں کیا پتہ لگا. وہ بھی کوئی ابھی حتمی اور قطعی 100% نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, وہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کے لیے ہے پاکشاہی اور اختیار. لا الہ الا ہوا فانا تصرفون, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو تم کدھر بچلائے لیے جائے جا رہے ہو, اب یہ ذرا لمبا ہو گیا جملہ, تصرفون, کیونکہ فعل مجہول ہے, کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کرو گے تو اللہ غنی ہے, تم اس کا کوئی جگاڑ نہیں سکتے. بلا یرضیٰ لعبادہم کفر, وہ غنی تو ہے لیکن اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا, یعنی کفر کی پھر سزا دے رہا ہوں. اگر کہ کفر سے بگڑتا نہیں, لیکن اسے پسند نہیں ہے اپنے بندوں سے کفر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا. بلا قدر وادلہ تم بجرا اترا, اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی بوجھ کسی اور جان کا. تم مہیلا رب تم مرضی ہو, تم پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. بجنب کے ہو تم دماغ تم تم کام الور, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. ان نہیں علیم میں واقع سلوک, یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر کے حالات اور راہوں کا. مہیلا مسل انسان گرمن دعا رب منی بنی لے, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. بڑے خوشی و خلو کے ساتھ. ثم اذا خوله نعمتا منه, پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے گرد اپنی نعمتوں کے غلاف لپیٹ دیتا ہے, مال و دولت ہے, بہت اچھے لباس ہے, بڑے عمدہ پردوں کے اندر بڑے اعلیٰ کرٹنز لگے ہوئے, یہ سب کیا ہے, غلاف در غلاف ہے, جیسے دونوں ماں کے سلاس میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, ایسے ہی نعمتوں کے غلاف اور اس کے اوپر غلاف ہے جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اڑا دیے. ثم اذا خمّ له نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل, تو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ اللہ کو پکارتا رہا تھا پہلے. وجعل لله اندادا, اور اللہ کے مد مقابل ٹھہرانے رکھتا ہے, لیدل عن سبیلہ, تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل تمتع بکفرک قلیلا, اے نبی کہہ دیجئے سامان ہے, برت لو اپنے کفر کے ساتھ, کچھ مزے کر لو تھوڑی دیر کے لیے. انک من اصحاب النار, بالآخر سے تم دوزخی ہو اور آگ والے. امن هو قانت العناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. امن هو قانت, کیا وہ شخص کہ جو فرما بردارانہ بسر کرتا ہے, آناء اللیل رات کے اوقات میں, ساجدا وقائما سجدہ کرتے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی, جیسے سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا تھا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. تو وہ شخص کے جس کا لقصہ یہ ہو, یہ ضرور آخرہ, وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے, قیامت کے دن کی پیشی سے لرستا رہتا ہے, یرجو رحمت ربہ, اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. یعنی دونوں حالتوں کے بین بین ہے, بین الخوف واللجا. کہیے اے نبی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا برابر ہو جائیں گے وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے, یعنی وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, رات کو سوئے صبح تک ہوش نہیں, پوری رات جو ہے اس طرح بسر ہو گئی کہ نہ اللہ یاد ہے نہ موت یاد ہے, بس عیش ہے اپنا اور آرام ہے اپنا اور دبیلے ہیں اپنے, اور جن لوگوں کے لیے نہ عذاب جہنم کا کوئی خوف نہ اللہ کی مغفرت کی کوئی طلب, تو کیا وہ اور یہ برابر ہو جائیں گے. ان نمایت ذکر اول الالباب, نصیحت تو وہی عقد کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہے, جو صاحب ہوش و خرد ہے. قل یا عباد الذین اتقوا, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے اے نبی کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, جو لوگ اس دنیا میں نیکی کے طریق اختیار کریں گے ان کے لیے حسنا ہے نیکی. وارض اللہ واسعہ, اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب, ان کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا, بلکہ بغیر حساب مزید دیا جائے گا. قل, اب پھر دیکھیے جو شروع کی آیات تھی, اس سورت کا جو عمود ہوتا ہے وہ بار بار مضمون جو ہے دائیں بائیں ذرا پھیل کر پھر لوٹتا ہے اسی مضمون کی طرف, کسی شے کا محور اور عمود اسی کو کہتے ہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں پوجوں اور بندگی کروں اور پرستش کروں اور غلامی اختیار کروں اللہ کی, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. اب یہاں اس اطاعت کو خالص کرنے کا مفہوم مزید واضح کر دیا, وہ عمر کو لے نکون اول المسلمین, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. یہ نہیں کہ دوسروں کو دعوت دیتا رہوں کہ اللہ کا کچھ کہنا مانو اور خود نافرمانی کرتا رہوں, دوسروں کو نیکی کی اور صداقت کی اور امانت کی تلقین کرتا رہوں اور خود میں خیانت کرتا رہوں معاذ اللہ یا کوئی اور غلط حرکتیں کرتا رہوں. نہیں, وہ امرت لان اکون اول المسلمین, مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلمان میں خود بنوں, سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا میں خود بن کر دکھاؤں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا, مستثنا نہیں ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب مجھ سے بھی ہونا ہے. یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا, اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی, تو مجھے بھی اپنا حساب دینا ہے اللہ سے, میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی, پھر کہہ دیجئے اے نبی کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کرتا ہوں, اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں. فاعبدوا ما شئتم, تو پوجو جنہیں تم چاہتے ہو, من دونہ ہی اس کے سوا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اصل گھاٹے میں رہنے والے اور برباد ہونے والے وہی ہوں گے جو قیامت کے دن خود بھی گھاٹے میں رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں رکھے. انہوں نے ہی غلط تربیت کی تھی, انہوں نے ہی غلط راستے پر ڈالا تھا. ہم تو ڈوبے ہیں سرم, تم کو لے ڈوبیں گے. وہ خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہو اور خسران المبین, آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے سب سے بڑا خسارہ اور نہایت واضح اور نمایاں بربادی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی سائبان ہوں گے آگ کے اور نیچے گدے بھی ہوں گے آگ کے. لحاظ کہنے جو کہنے, اوپر بھی ان کے اوپر سایہ جو ہے وہ آگ کر رہی ہوگی اور نیچے جو ہے ان کا بھی کھولا وہ بھی آگ کا ہوگا. ذالک یخوف اللہ به عباده یا عباد فتقون, یہ ہے وہ چیز جس سے ڈرا رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو. اے میرے بندو تقوا اختیار کرو, اے میرے بندو ڈرو اور بچو اس انجام سے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد, اور وہ لوگ جو اجتناب کرے طاغوت سے ان کی عبادت کرنے سے. طاغوت کون ہے؟ یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے, اس کی وضاحت کا موقع نہیں آیا تھا, آج سمجھ لیجیے. طغا کسے کہتے ہیں؟ طغا طغیانی, طغا ہے سرکشی کرنا, بلکہ اصل معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. دریا کی طغیانی کیا ہے؟ کہ دریا اپنے حدوں کے اندر بہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ان سے نکل گیا تو یہ طغیانی. جب انسان مقام بندگی سے تجاوز کر جائے گا تو وہ طاغوت بن گیا, اس لیے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کا جو حد مقرر تھی اس سے اس نے سرکشی کی ہے, سرکاری کی ہے, اس سے نکل گیا. اللہ نے تو اسے بندہ بنایا تھا, جیسا کہ سورہ زاریات میں آپ پڑھیں گے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو بغیر اس لیے کہ میری بندگی کرے. جو مقام بندگی سے نکل گیا, چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں, وہی طاغوت ہے. اور جس نے میرا یا آپ کا کہنا مان لیا اس حالت میں, وہ گویا کہ طاغوت کی بندگی کر رہا ہے. بات سمجھ لیجیے دو اور دو چار کی طرح. جس ریاست میں یہ بات طے نہیں ہے, چاہے 100% مسلمان بستے ہو وہاں, لیکن اگر یہ طے نہیں ہے کہ یہاں شریعت کے قانون کی بالا بستی ہوگی اور پارلیمنٹ جو بھی ہے اس کی قانون سازی کا اختیار لمیٹڈ ہوگا ود دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سنہ, تو وہ ریاست پوری کی پوری طاغوت ہے. وہ خود اپنی جگہ شیطان ہے, مجسم شیطان, چاہے اس کے اندر بسنے والے 100% مسلمان ہیں, لیکن وہ ریاست طاغوت ہے. اور جو اس کی بندگی کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, وہ طاغوت کی بندگی کرتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ شیاطین اور طاغوت, آپ صرف جنوں اور ابلیس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آیت کے سے گزر جائے تو آیت کا حق ادا نہیں ہوگا, اور اس سے جو سبق آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ آپ حاصل نہیں کریں. تو والذین اجتنبوا الطاغوت, جن اللہ کے بندوں نے, ان العظم لوگوں نے طے کر لیا کہ طاغوت کی ہم بغاوت کریں گے, طاغوت سے اجتناب کریں گے, پہلو کے ہی کریں گے. طاغوت سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوگا, طاغوت سے ہماری دوستی نہیں ہوگی, طاغوت سے ہماری وفاداری نہیں ہوگی, ہم کنارہ کشی کریں گے طاغوت سے. ان یعبدوہا, کہ اس کی بندگی کریں, اس کی اطاعت کریں. وانابوا الی اللہ, طاغوت سے سرکشی کریں گے, تعلق توڑیں گے تو اللہ کی طرف انابت ہوگی. ورنہ یہ کہ کچھ ان سے بھی دوستی, کچھ طاغوت سے بھی وفاداری, کچھ اللہ کا بھی دم بھر رہے ہیں, تو یہی ہے وہ خالص عبادت نہیں رہی, اب نکل گئی اس خلوص کے دائرے سے نکل گئی. تو ان بندگیر اجتنب الطاغوت ان یعبدوہا وانابوا الی اللہ لہم البشرا بشرا, ان کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد, یہ عباد کہیں گے لیکن یہ دیر کو نوٹ کیجیے, یہ اصل میں علامت ہے عبادی, تو بشارت دے دیجیے میرے بندوں کو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو سنتے ہیں بات کو بڑی توجہ سے اور پھر پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ قرآن سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, توجہ سے سنا, توجہ سے پڑھا, پھر اس کے بہترین کی پیروی کی, تو کیا قرآن میں کمتر بھی کوئی شے ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا نا کہ اس کے بہترین کی پیروی کی تو بہترین اگر ہے تو کوئی کمتر بھی ہوا نا, تو ہے. وہ جان لیجئے کہ شریعت میں اور دین میں رخصتیں بھی ہیں, کمزور لوگوں کی رعایتیں بھی ہیں. جیسے کہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی نے اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن جن اس کا توحید پر جمع ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دے, یہ رخصت ہے. عظیمت یہ ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن کلمہ کفر مت نکالے, تو گویا کہ عظیمت کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, رخصت کی نہیں. کمتر راستہ بھی اللہ نے دیا ہے, یہ بھی ہے کہ اگر آپ جان بچانے کے لیے سور کھا لیں تو آپ کو اجازت ہے, نہ کھائیں اور جان دے دیں, یہ عظیمت کی راہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حرام کو پسند نہیں کرتا. اللہ امتحان لے گا, شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا جو کہ ولی عہد تھا, اس نے جان دے دی اپنی, وہ بیمار تھا شدید, اور اسے طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی
اسی سے کچھ شفا کی امید ہو سکتی ہے کھاتے کی. میرا حرام کیا ہے میں کیسے کروں گا؟ انہیں فتویٰ لا کے دیا گیا کہ جائز ہے, اگر جان بچانے کی شراب پینا ہو تو مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ حنفی کا ہو شافعی کا نہ ہو, پھر ہو سکتا ہے شافعی کا ہو مالکی کا نہ ہو. تو چاروں جو تھے اس وقت, اس وقت ہماری فطرت پوری طرح مرتب ہوتی تھی, یہ تو ساتویں صدی کا واقعہ, تو چاروں کی طرف سے فتویٰ آ گیا. اس نے چاروں مفتیوں کو بلا لیا کہ آپ یہ فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے شراب کے بغیر صحت نہیں دے سکتا؟ نہیں نہیں معاذ اللہ. اور کیا اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کیا یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں نہیں معاذ اللہ. کیونکہ اٹھائیے اپنے فتوے اور یہاں سے نکل جائیے, شراب انہوں نے نہیں پی جان دے. یہ ہے عزیزہ, یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہمت دے, یہ ہے در حقیقت وہ یتبعون احسن, بہتر سے بہتر کی طرف ہے. جس کو کہ خوب سے ہے خوب پر کہاں. اس دنیا میں اگر آپ اس بات کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر, اعلیٰ سے اعلیٰ, اونچے سے اونچا, اس دین میں بھی تو آپ کوشش کیجیے کہ بہتر سے بہتر. یہاں پیچھے ہٹنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اور رخصت مل جائے, اور کہیں سے ہمیں گنجائش مل جائے, کوئی اور ہیلا کوئی مولوی بتا دے, کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے, جان خلاصی ہو جائے. نہیں, فیتبعون احسن الذین یتبعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہوش مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افان کا چن کے جو منفی نار, کیا وہ شخص کہ جس پر عذاب کا فیصلہ عائد ہو چکا, جو مستحق ہو چکا عذاب کا, تو کیا اے نبی آپ جو آگ میں آ چکا ہو اسے نکال سکیں گے؟ یعنی یہ لوگ تو حقیقت میں آگ میں آ چکے ہیں, آگ کے مستحق ہو چکے, گویا کے داخل ہو گئے. دیر سے بات کیا ہے, پھانسی کا فیصلہ ہو چکا.
جھٹلایا اور اس کی بات کیا تھا ان کا دل کا